وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الشيخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، حضرت والا نے اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں تقریباً 17 برس گزارے، اور فرمایا کرتے ہیں میرے مرشد کہ تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا، تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا، وہی پاتا ہے منزل ساتھ رہبر کے جو رہتا ہے. خواجہ فرید الدین عطار، بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے رفیق ہر کشد در راہ عشق، کہ بغیر رفیق کے اور بغیر ساتھی کے جو اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے عمر بگزشت، زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، کیونکہ زندگی کا تو معاملہ ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. یعنی جس طرح سے برف اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، سورج نکلا ہوا ہے گرمی ہے برف پگھل رہی ہے آہستہ آہستہ، ہر سانس جس طرح سے برف پگھلتی رہتی ہے اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ہر سانس میں کم ہوتی جا رہی ہے. جو سانس ہمارے اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آئے ہیں ان سانسوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے. چاہے ہم اگر دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، یا اگر کسی اور دنیا کا کام کر رہے ہیں سو رہے ہیں ہنس رہے ہیں کھا رہے ہیں، ہماری زندگی کی جو سانسیں ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب ان سانسوں کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کی صحبت سے ان سانسوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ہماری وہ سانس اللہ پر فدا ہو جائے. ہماری سانس اور ہمارا ہر دم خالق کے دم پر فدا ہو جائے، تاکہ جب ہمارا دم نکلے تو سرخ روح اور کامیاب، سرخ روح اور کامیاب ہو کر یہاں سے جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اس دنیا میں بھیجا اپنی رضا اور خوشی اور عبادت کے مقصد کے لیے بھیجا، اور عبادت سے مقصد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت. اگر معرفت حاصل کر لی، اگر معرفت حاصل کر لی تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو صبح ایک حضرت والا کا مضمون صبح کی مجلس میں کتاب سے پڑھ کر سنایا جا رہا تھا کہ آٹے کی جو مشین ہے اس کے ایک طرف گندم ڈالتے ہیں، گندم ڈالتے ہیں اس سے آٹا نکلتا ہے، ڈالتے گندم ہے نکلتا آٹا ہے، تو اس مشین کو کیا بولتے ہیں؟ گندم کی مشین نہیں، آٹے کی مشین کہتے ہیں. یعنی جو چیز اس سے نکلتی ہے اسی چیز کی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے. در حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ کھایا پیا اور لیٹرین میں جمع کر دیا، اوپر سے کھایا نیچے سے نکالا. تو پھر ہماری ہم بریانی کی مشین نہیں کہلائیں گے, کباب اور پلاؤ اور کوفتہ اور قورمے کی مشین نہیں کہلائیں گے. اگر ہم نے اپنی زندگی کو اسی مقصد میں لگایا کہ کھانا پینا یا کھانے پینے کے جو وسائل ہے کمانے کے, انہی وسائل میں ہم نے اپنی زندگی کو لگا دیا, تو پھر ہم بھی وہی کہلائیں گے جو ہمارے اندر سے نکلے گا. گویا کہ ہم نے ہگنے کی مشین اوپر سے کھایا نیچے سے نکالا, ہگنا کام بنایا, تو پھر ہم بھی ہگنے کی مشین کہلائیں گے. اس لیے میرے پیارے شیخ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کریں, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے اعمال میں زندگی گزاریں, یہ ہماری زندگی کا مقصد. اور اسی طریقے کو سیکھنے کے لیے صحبت اہل اللہ چاہیے. اللہ والوں کی صحبت سے اپنے سانسوں کو کام میں لانا ہے. اس لیے کیا فرمایا بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے, وے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بگزشت او نہ شد آگاہ عشق. یعنی اعمال محبت کر کے بھی محبت سے محروم رہے گا. وہ کیسے؟ نماز پڑھی اللہ کی رضا کے لیے, روزہ رکھا اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے, مدرسے میں مساجد میں پیسہ دے رہا ہے مخلوق میں واہ واہ چاہیے, ولیمے کی دعوت سنت ہے وہ سنت دعوت کر رہا ہے, پتہ چلے جی ایسا شاندار ولیمہ پورے خاندان میں کسی کا نہیں ہوا. تو سنت بھی ہے یعنی عبادت کر کے بھی محروم ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اخلاص کی کمی ہے, اچھے اخلاق کی کمی ہے. کہ عبادت کر کے بھی ہم گالی گلوچ, اور عبادت کر کے بھی ہم ہمارے اندر تکبر کے امراض ہیں کہ دل غیر اللہ کی گندگی سے اپنے کو نیک سمجھتے ہیں, اپنی قیمت تقریروں سے مدرسوں سے حج و عمرے سے تبلیغ میں چلے لگانے سے مال خرچ کرنے سے ہم اپنی قیمت لگاتے ہیں. ان چیزوں سے قیمت نہیں لگے گی, قیمت لگے گی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی سے. اگر وہ عمل سنت کے مطابق اخلاص سے کے ساتھ ہوگا, اچھے اخلاق کی چاشنی اس میں شامل ہوگی کہ تواضع ہو, حسد کا مرض نہ ہو, بدگمانی کا مرض نہ ہو, غصے کی زیادتی نہ ہو, غصے کی عادت نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, اللہ تعالیٰ کی یہاں تک کہ نیک اعمال کر کے گناہ سے بچ کے اللہ کی رحمت کو امیدوار ہو, تب کیا ہے؟ تب یہ وہ شخص ہے میرے پیارے دوستوں کہ جس کو اس کی عبادت اور عمل کام آئے گی. اور یہ سیکھنے کی چیز, خانقاہوں سے اللہ والوں کی صحبت سے یہی درد ملتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارے جو اعمال ہیں اس کے اندر چاشنی پیدا ہو, اس کے اندر جان پڑ جائے. عمل کر تو رہے ہیں لیکن بے جان عمل ہے, جیسے آم ہو اور میٹھا نہ ہو. کیسے کیا کہتے ہیں؟ جی آم ہے میٹھا نہیں کہتے, آم ہی نہیں. عبادت ہو اس میں اللہ کی محبت کی چاشنی نہ ہو. ایسے مت بیٹھو, ایسے مت بیٹھو. اللہ تعالی کی محبت کی چاشنی نہ ہو, اور بندے کو تواضع اور فنائیت نہ حاصل ہو, تو وہ عمل کے ساتھ ساتھ عمل ہے لیکن بے جان عمل ہے, اور وہ عمل ہمارے کام نہیں آ رہا. اس لیے کیا فرمایا؟ بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, بغیر رفیق کے, بغیر ہم سفر کے, بغیر اللہ والے کے, بغیر شیخ کے, جو لوگ اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں, کثیر العبادت تو بہت ہوتے ہیں, وہ کثیر التحجد, کثیر النوافل, کثیر العمرہ, کثیر الحج, کثیر المنفق یعنی مال خرچ کرنے والے, یہ سب چیزیں مل جائیں گی. لیکن میرے دوستو اللہ کی محبت کا درد یہ کثرت عبادت سے نہیں ملتا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں رکھا ہے. یہاں تک کہ اگر خانقاہ بھی بنائی اور اس سے بھی مقصد اللہ نہیں ہے, جبکہ خانقاہ کا بنانے کا مقصد اللہ کی رضا ہے, وہاں ہے ہی ٹریننگ, لیکن وہاں بھی اگر اللہ کی مقصد نہیں ہے وہ خانقاہ بھی پھر خامخواہ ہے. بتائیے جو مرکز ہے جہاں اخلاص اور تقوی اور درد دل ملتا ہے, اگر اس میں بھی اخلاص نہیں ہے تو وہ باوجود خانقاہ کہلانے کے خامخواہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اپنے نفس کی کتنی زبردست نگرانی کی ضرورت ہے. شیخ کے ذمے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے اوپر شیخ کو مقرر کرے. یہ نفس کی ہوا میرے دوستو عبادتوں سے نہیں جاتی, ورنہ انسان تہجد پڑھتا ہے, اشراق و اوابین پڑھتا ہے اور زیادہ سانڈ بن جاتا ہے, چلا لگا کر آتا ہے تو سارے علماء بیوقوف لگتے ہیں, پنکھوں پر بیٹھ کر کام کرنے والے. کچھ عبادت کر لیتا ہے تو اپنے کو افضل سمجھتا ہے, ہم اپنے کو بڑا سمجھنا اور اچھا سمجھنا یہ خود بڑی حماقت ہے کہ میں سب کچھ ہوں, بہت بڑی حماقت ہے. اور اس حماقت سے نجات ملتی ہے صحبتوں سے, اور شیخ اسی لیے تھوڑی سختیاں بھی کرتا ہے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے اس کو مٹانا, مرید اسی سے گھبراتا ہے, اسی سے گھبراتا ہے کہ صاحب یہ بہت مشکل پرچہ ہے کہ جب شیخ ٹیڑی نگاہ کرے, حالانکہ یہی اس کے لیے بہتری کی چیز ہوتی ہے. لیکن چمچہ ہے, جب چائے چمچہ جو ہے چائے میں ڈالتے ہیں پہلے کھٹ کر کے مارتے ہیں اس کو ٹک ٹک, کیوں؟ پہلے چینی کو وجود کو چیک کیا جاتا ہے. تو شیخ پہلے تھوڑا سا ہلاتا ہے کہ مرید کا وجود کیا ہے, یہ اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے, پتا چلا کہ اپنی قیمت انہوں نے بہت لگائی ہوئی ہے کہ میں چنا ہوں اور چنی ہوں اور فلاں ہوں فلاں ہوں, ابھی تو میں بہت کچھ ہوں. تو شیخ پہلے چمچہ ڈال کر ذرا کھڑ کھڑا تھوڑا سا کرتا ہے, پھر اس کے بعد اب چیک کر لیا, پھر شیخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چمچہ, اچھا مرید چمچے کو کہتا ہے بھائی صاحب کیا کر رہے ہو تم, کیوں میرے سر پر ہتھوڑا برسا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نہیں برسا رہا, میں نہیں برسا رہا, جس کے ہاتھ میں چمچہ ہے اس سے پوچھو, ورنہ اگر میں خود چائے میں ہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا, میرا وجود بھی, میں تو ایک بے جان چیز ہوں, لہذا مجھ سے نہ کہو جس کے ہاتھ میں چمچہ ہے اس سے کہو. اب وہ چینی کہتی ہے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے تم جو چاہے کرو. لہذا کوئی غم اور مصیبت آتی ہے تو غموں کو نہ دیکھے, شیخ اصلاح کرتے شیخ کو نہ دیکھے, یہ سوچے کہ اصلاح کا انتظام کہاں سے ہو رہا, اس مالک پر نظر رکھے, منزل پر نظر رکھے. دیکھیے نا صاحب, اگر چائے میں چینی گھلے گی نہیں اور ملے گی نہیں اور فنا نہیں ہوگی, چائے میٹھی ہوگی. جب چینی کا وجود ختم ہوتا ہے تبھی تو وہ میٹھا کرتی ہے. اپنے وجود کو مٹا کر اپنے وجود کو مٹا کر چائے کو میٹھا کر دیتی ہے. ایسے ہی میرے پیارے دوستو, جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنی انا کو فنا کرتے ہیں, مٹاتے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی صحبتوں سے کتنے لوگ ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں. بڑا فائدہ ہے ایک آدمی پر, ایک آدمی کی محنت سے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے, اور وہ محنت سے جیت چراتا ہے کہ صاحب مٹاؤ نہیں, یہ بہت مشکل کام, ڈانٹو نہیں صاحب, ارے بھائی موم بتی سے بھی کوئی چمچہ ہے چائے ہلتی ہے کیا, یا کبوتر کے پر سے اسٹیلی کا چمچہ چاہیے کھڑکھڑاتا ہوا, وہ چینی کو ادھر سے ادھر اٹھا کر پھینکے گا, چمچہ ہلا پورے چینی کو وجود کو ادھر سے ادھر بکھیر دیا. لہذا وہ شکر وہ چینی جب فنا ہوتی ہے میٹھا کرتی ہے, کام آتی ہے. فنا نہیں ہوتی، بعد میں گٹر میں پھینک دیا جاتا ہے، یہ کام ہوا، یہ بندگی ہوئی. لہذا میرے دوستو، جو لوگ اللہ والوں کے سامنے اپنے کو مٹا کر اپنی بندگی کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے روشناس کر لیتے ہیں، پھر ان کی بندگی جو ہے دوسروں کے کام آتی ہے. اور جو لوگ اس سے روح گردانی کرتے کہ صاحب ہماری اصلاح نہ کرو، اللہ والوں کے سامنے ہمیں کچھ نہ کہو، ہمیں کچھ کہے نہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گٹر لائن کی طرح ان کی زندگی ہے کہ پیشاب پخانے کے مقامات سے عبور کر کے اور مرور کر کے وہ سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں، باوجود عبادتوں کے. عالم یہ ہے کہ غیر اللہ میں مبتلا ہے، کہ شیخ کی صحبتوں میں بھی ہیں، شیخ کی صحبتوں میں بھی ہیں اور ننگی فلمیں بھی چل رہی ہیں، اور دین کا کام کر کے کی بھی زنا کے اندر مبتلا ہے، گناہوں میں ملوث ہے. ایسی بات نہیں ہے، واقعات ہیں. ایسے ایسے لوگ کہ آپ دیکھیں تو ان حرکتوں میں مبتلا. تو ضرورت ہے سایہ شیخ کی، صحبت شیخ کی. بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے. سایہ شیخ، صحبت شیخ بہت بڑی رحمت ہے. یہ اصل میں در حقیقت یہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. اسی سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اسی سے اللہ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. یعنی کتنے لوگ ماشاءاللہ، ہم لوگوں کو اپنی عبادت کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ہم حج و عمرہ کریں، ادھر چلے جائیں، ایک کام کریں، مدرسہ پڑھنا پڑھانا ہو، مدرسہ کھولنا ہو. ذرا نیچے ہو کے بیٹھو، لمبو نہ بن کے بیٹھو. ارے میں نیچے ہو کے بیٹھو ذرا. مدرسے کا کام ہو، قرآن پاک کی تعلیم، عظیم الشان نعمت، تبلیغ میں جانا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو. اتنی محنت کے ساتھ ضرورت ہے کہ اس محنت کو کامیاب بھی کرانا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ کام کر کے ہمارے دل میں تکبر پیدا ہو، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اب تکبر پیدا ہوا کہ میں بڑا آدمی ہوں اور یہ سارے نالائق ہیں. خطرناک چیز ہے، محروم کرتی ہے بندے کو اللہ تعالی سے. مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جاپان پر امریکہ نے ایٹم بم برسایا، ہیروشیما اور ناگاساکی، اور وجود اس کا زمین، اور وہاں پر آج تک بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. فرمایا اسی طرح سے شیطان جب کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے، قرآن پاک حفظ کرتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، شیطان اس کے اندر تکبر کا ایٹم بم رکھتا ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں. دیکھو اگر بڑے آدمی نہ ہوتے تم حفظ کرتے، بڑے آدمی نہ ہوتے تو لوگ تمہاری بات سنتے. دیکھو تم نے کتنے حج و عمرے کیے ہیں، دیکھو تمہارا علم کیسا ہے، کیسی عبارت پڑھتے ہو، اور کتنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، کیسا تمہارا اصلاح کا کام ہے، تم نے کتنا بڑا مدرسہ بنایا، لوگ دیکھو تم سے کتنے دین سیکھتے ہیں، پیر دبا رہے ہیں تمہارے. شیطان ڈالتا رہتا ہے اندر ہی اندر، وہ ایٹم بم ڈالتا رہتا ہے. اگر صحبت شیخ ہو جہاں پر اطلاع آتی ہے کہ بم ہے، کی اطلاع آتی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو فون کرتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے بم کو ناکارا کر دیتے ہیں. اسی طرح سے میرے دوستو، جب یہ تکبر کا بم شیطان رکھتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اللہ والا ہو، اس کے سر پر بڑا ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے تکبر کے بم کو ناکارا کر دے گا. جیسے علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں پر پورے سینسر لگے ہوتے ہیں. ایئرپورٹ آپ جائیں اگر آپ کی گاڑی میں پستول رکھی ہوگی وہ آپ کو پکڑ لیں گے آپ, کیونکہ ان کے پاس آپ دیکھیں گے نہیں, ایک ہے ایک آدمی ایسے لے کر چل رہا ہوگا, اس میں وہ سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس حساسیت سے پتا چل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کتنی مشینیں یوں پھر مشین دروازے سے گزرو ٹو 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 آوازیں شروع کہ جی لوہے کی کوئی چیز موجود ہے, اور اکثر جگہ چیکنگ جاتی ہے تو وہ ایک اتنا بڑا سا ٹوٹا لے کر کھڑے ہوتے ہیں, وہ آلہ انسٹرومینٹ ہوتا ہے, ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اصل میں, ڈیٹیکٹ کرنے والا میٹل ڈیٹیکٹر ہے وہ, یعنی لوہے کو کی شناخت کرنے والا, ایسے پھیرا جہاں لوہے پکڑا جائے گا, یعنی اگر کسی نے لوہے کی چڈی بھی پہنی ہوئی ہے وہ پکڑی جائے گی, پتہ چل جائے گا. تو اسی طرح سے میرے دوستو, اب وہ جب رہتا ہے پتہ چلتا ہے, تو وہ بازے آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا وہاں لکھا ہوتا ہے سیکیورڈ بائی اے ڈی ٹی, یہ کمپنی ہے سیکیورٹی کی کمپنی ہے جن کے ہاں یہ عالم ہے. کتنی ایسی گاڑی ہے جس میں سیکیورٹی سسٹم لگا ہوتا ہے, ہاتھ لگائے شور مچانا شروع کر دیتی, اور پھر جہاں ان کا سسٹم جو مرکز ہے وہ سینٹر ہے وہاں پر پورا اس کا اسکرین پر اور اس کے بارے میں ایک ایک لمحے کی رپورٹ جا رہی ہوتی ہے, خبریں جا رہی ہوتی ہیں ایک ایک لمحے کی. لہذا جب انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور اللہ والے سے تعلق کرتا ہے, اب اللہ تعالی کی رحمت اس پر سایہ فگن ہوتی ہے اور اس کے ہر نفس کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہوتا ہے ببرکت صحبت اولیاء, ببرکت سلسلہ, یہ نعمت ملتی ہے اس کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے. جہاں مرید نے گڑبڑ کی, تکبر کا بم آیا, بس اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ڈالتا ہے اور شیخ بغیر وجہ کے اس کو ڈانٹتا ہے. بس سنیے ایک واقعہ سنیے اور سمجھ میں آئے گا. حضرت مولانا سعید احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے, حکیم الامت کے بھانجے, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے. ان کا تھانہ بھون میں بیان ہوا, یہ جب دو ڈھائی برس کے تھے تو حضرت کے گھر میں ہی پلے, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی, اور جب ان کی عمر 12 برس کی ہوئی تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن ان سے پوچھا کہ مولوی سعید احمد ایک بات تو بتاؤ, کیونکہ یہ حکیم الامت ان کے ماموں تھے اور حکیم الامت کی گھر والی ان کی مومانی ہوئی, مومانی یا مامی. تو حکیم الامت نے پوچھا کہ مولوی سعید احمد ایک بات تو بتاؤ, مومانی سے پردہ ہے کہ نہیں؟ خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے, سر جھکا لیا, اس کے بعد پردہ شروع کر دیا. بس یہ اشارہ کافی تھا. دیکھیے اس کو کہتے ہیں سعادت, اللہ ہو سعید تھے نا, خوشبخت. لہذا فوراً یہ نہیں, تعویل نہیں. اس لیے بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی ارے اس سے کیا پردہ کرنا, ہم نے تو اسے ہگایا ہے, متایا ہے, پیشاب کرایا ہے, جب یہ چھوٹا تھا تو اس کے ہم نے تیل مالش بھی کی ہے, جیسے تائی کہہ دے یا کوئی بھابھی کہہ دے کہ ہم نے تو اسے پیشاب پخانا بھی کرایا, تیل مالش بھی کی ہے. کہ اچھا بھابھی جان ابھی پھر دوبارہ تیل مالش کر دیجیے. کیوں جناب؟ اچھا چچی جان تیل مالش کر دیجیے, اب تیل لے کر آؤں, اب ذرا دوبارہ تیل مالش کر دیجیے, آپ کو بڑا ناز ہے نا تیل مالش کرنے کے اوپر. کرے گی؟ اب تو ماں بھی نہیں کر سکتی, سگی ماں نہیں کر سکتی, بالغ ہو گیا, سگی ماں نہیں کر سکتی اب تیل مالش. تو سگی ماں کا احکام بدل گئے. تو چچی اور تائی اور مومانی ان کا تو شریعت کی طرف سے, یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے کہ ان سے پردہ ہے. حضرت نے پردہ کر لیا اور ہم سنتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے. تو جی ہمارے خاندان میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ہماری برادری میں تو رواج ہی نہیں ہے. ہاں برادری میں منہ کالا کرنے کا رواج ہے, بدماشی کا رواج ہے, اور منہ کالا کرنا ہے بس. تو مولانا سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اتنا زبردست بیان کہ سب نے حکیم الامت سے کہا کہ حضرت یہ جب بیان کر رہے تھے تو بالکل آپ کی ہو بہو نقل اور آپ کی شباہت, آپ کا انداز. حکیم الامت نے انہیں دیکھا کہ ان کے اندر تعریف سے تھوڑا سا ذرا کچھ بات پیدا ہو گئی. انسان ہے نا, تھوڑی سی ذرا ٹانگیں تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, چال کا انداز بدل جاتا ہے, تھوڑا سا گفتگو کا لہجہ بدل جاتا ہے, تھوڑا سا کندھے کا اتار چڑھاؤ. یہ سب علامات ہے جو اللہ تعالیٰ شیخ پر کھول دیتا ہے. اور یہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر یہاں تک منکشف فرماتے کہ اس کی آنکھوں سے بھی پتا چلتا ہے, اس کی آنکھوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا بیماریاں موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں ایک شخص آیا بد نظری کر کے. آپ نے کیا فرمایا, آہ ما بالو اقوام یترشح من اعینہم الزنا. کیا حال ہے ایسی قوموں کا کہ آہ کہ جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے, بد نظری کرتے ہیں لڑکوں کو اور عورتوں کو دیکھ کر اور تصویریں دیکھ کر. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ والے پردہ بھی رکھتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتا ہے وہ ارحم الراحمین اپنے بندوں کے لیے رحمت اور شفقت اس کے دل میں ڈالتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تکلیف ہوتی ہے, بڑا ظالم ہے ڈاکٹر, کیوں کہے گا ڈاکٹر کو ظالم, یا ڈاکٹر نے پھوڑا ہوا ڈاکٹر نے کاٹا اس کو کوئی ظالم کہتا ہے, یا فیس دے کر شکریہ بھی ادا کرتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ اس نے ظلم نہیں کیا بلکہ اس کا مقصد تھا اس چیرا لگانے سے تکلیف دینے سے راحت پہنچانا مقصود تھی. تو میرے پیارے دوستو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اپنی تجلیات اور صفات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اس کے اندر بھی رحمت کی شان غالب ہوتی ہے. اگر وہ ڈانٹتا بھی ہے تو اس ڈانٹ میں بھی شفقت اور رحمت مقصود ہوتی ہے. تو ماں سعید احمد صاحب تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا بھی ان کی آنکھوں سے پتا چل جاتا ہے. تو ماں سعید احمد صاحب کی چال کچھ بدل گئی کچھ حکیم الامت کو. حضرت نے کچھ نہیں فرمایا, خاموش نماز کو جا رہے تھے. ماں سعید احمد صاحب بھی ساتھ میں تھے, رش زیادہ تھا, ایک آدمی کو ذرا سا پاؤں لگ گیا اور غلطی نہیں تھی, جان بوجھ کر نہیں, جان بوجھ کر نہیں, غلطی سے. اور ایسا ہو جاتا ہے انسان مجمع زیادہ ہو, بچتے بچتے بھی کسی کو کچھ ٹھوکر لگ جاتی, کوئی ایسا ہو جاتا. ماں سعید احمد صاحب نے ان کا معاف کیجیے گا, حضرت نے تو وہیں بھرے مجمع میں لتاڑ دیا. نالائے کو دیکھ کر نہیں چلتے, اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا کہ مولانا کی تو ہچکیاں بن گئی, روتے روتے برا حال ہو گیا. نماز کے بعد خواجہ صاحب بے تکلف تھے, خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ کا بے تکلفی کا معاملہ تھا. انہوں نے عرض کر دیا کہ حضرت مولوی سعید احمد صاحب کی اتنی غلطی تو نہیں تھی, آپ نے جو جتنا ڈانٹا حکیم الامت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ واقعی مولوی سعید احمد صاحب کی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی, لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ان کا ایک آپریشن کرنا تھا اور اس موقع کو میں نے غنیمت بنا کے کیا. میں جانتا ہوں کہ ان کی غلطی نہیں تھی, لیکن وجہ یہ تھی کہ ان کے قلب کے اندر جو تکبر کا فاسد مادہ اس وقت آ گیا تھا, اس مادے کو نکالنے کے لیے میں نے کام کیا. اور جو ان کا دل ٹوٹا, اب یہ ٹوٹا ہوا دل, اب اس کے اندر جو پہلے تکبر تھا اب تواضع پیدا ہو گئی. وہ جو بیان اور تعریف سن کر وہ جو نفس پھول گیا تھا, اس نفس کی میں نے ہوا نکالنی تھی. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ بعض مرتبہ شیخ غلطی کبھی پرانی ہوتی ہے, اس پرانی غلطی پہ کچھ نہیں کہتا, بالکل صاف برداشت. کہ بعض مریدوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنی تعریفیں کرنے کا کہ جناب میں تو ایسا ہوں, میں تو ویسا ہوں, میں نے بچپن سے جو چاہا وہ مانگا اور میری مرضی, اور ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. بعضوں کو بہت عادت ہوتی ہے زیادہ بڑبڑ بڑبڑ کرنے کی, بولتے بہت ہیں, اور اپنی تعریفوں میں شیخ سنتا ہے کہ اچھا بھائی جو مادہ ہے نکلنے دو. اس لیے کہتے ہیں کہ جب موشن ہوتے ہیں نا دست, تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تصدیق یہ کریں گے, کبھی بھی اصول یہ ہے کہ دست بند کرنے کی دوا نہیں دی جاتی, دوا نہیں دی جاتی, کہتے ہیں دست ہونے دو تاکہ فاسد مادہ نکل جائے. جب دست مادہ نکل جائے گا پھر علاج کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. لہذا شیخ بھی یہی کرتا ہے کہ جو مرید زیادہ بولنے کی عادت, کہتا ہے نکال اپنے اندر سے جتنا غیر اللہ نکالنا ہے سارا بھار کر, پتا چلے تیرے اندر کیا کیا غیر اللہ, کتنا فاسد مادہ, کتنے جراثیم موجود ہے. شیخ نکالنے دیتا ہے, جب وہ مادہ نکل جاتا ہے اور اس میں جو پھر کمی رہ جاتی ہے پھر شیخ اینٹی بائیوٹک گولیاں دیتا ہے, کیونکہ کچھ زخم ہو جاتے ہیں, آنتوں میں کچھ سوزش ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں موشن ہونے دو, آنتوں کی سوزش کو ہم ٹھیک کر لیں گے, اور خروج کے مقام پر کچھ سوجن ہے, تکلیف ہے, کچھ ریڈش ہو گیا, پیٹ کا درد ورد ہے, وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن فاسد مادہ نکل جائے وہ ہم گولی دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. لہذا شیخ کبھی پرانی بات کو بچا کے رکھتا ہے, غلطی جس وقت کرتا ہے اس وقت کچھ بھی نہیں کہتا, بلکہ بعض مرتبہ شاباش بھی دے دیتا ہے. اس نے تو کہا یہ بڑا امتحان ہے. ہاں اللہ والا بننا کوئی آسان کام نہیں ہے, اللہ کی محبت اور قرب, دین کے نام پر کام کرنا تو بہت آسان ہے میرے دوست, لیکن جس کو دین کا کام کہتے ہیں نا وہ آسان نہیں ہے. کیونکہ ہمارا دین کا کام ہم کیا سمجھتے ہیں, بس دین کا کام شروع کیا اور لوگوں کا رجوع شروع ہو جائے اور لوگ چندے کی پیٹیاں لگائیں اور چندہ پہ چندہ, آگے ہاتھ چومنا شروع اور پاؤں دبانا شروع اور مرغی آنا شروع ہو جائے. ہم دین کا کام ذرا ہمارے ذہن میں یہ ہے, لوگ ہماری تعریف کرنے لگے, کیا واہ دین کا کام ہے, واہ تقریر ہے, جناب آپ کا مدرسہ, آپ کا مکتب, او جی آپ کتنا مال خرچ کرتے ہیں, کتنے چلے لگاتے ہیں, ہر سال چلا دیتے ہیں, ہر مہینہ آپ کا سہروزہ ہے, اور مقامی وقت پورا, او جی وہ بڑا ہو ہا, بڑا مزہ آتا ہے اس سے کہ حضرت تو بڑے پرانے ہیں, پرانے ساتھی ہیں. اس سے نفس پھولتا ہے, کپا بنتا ہے, شیخ دیکھتا رہتا ہے. کیونکہ آپریشن کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایچ بی لیول برابر ہونا چاہیے, یعنی خون کی کمی نہ ہو, بلڈ پریشر ٹھیک ہو, شوگر ٹھیک ہو, دوسرے اور ٹیسٹ وغیرہ, یورین ٹیسٹ, پیشاب کا ٹیسٹ وغیرہ کر کے ہر چیز کو چیک کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر موقع دیکھ کر پہلے بیہوش کرتا ہے, پھر اس کے بعد چیرا لگاتا ہے. شیخ کبھی پرانا معاملے کو درست کرنے کے لیے اس کے خون کے لیول کو بڑھاتا ہے. کیسے؟ ارے ماشاءاللہ آپ کی کیا تعریف, کیا کہنا جناب, کتنی دور سے آئے ہیں وقت لگانے کے لیے اپنا سب چھوڑ کر. ذرا مرید کو تھوڑا اڑاتا ہے, تھوڑا سا اس کا بلڈ لیول کو بڑھاتا ہے. بھائی مرید جو ہے وہ مایوسی بھی ہوتی ہے تاری, بعض مریضوں کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے. جیسے ایک مریض تھا, اس کا آپریشن پہلی مرتبہ کوئی ہو رہا تھا تو بڑا گھبرایا ہوتا ہے. ڈاکٹر نے پوچھا کہ گھبراتے کیوں, اس نے کہا سر میں ڈاکٹر صاحب میں زندگی میں پہلی دفعہ آپریشن کروا رہا ہوں. ارے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, اگر کوئی کام انسان زندگی میں پہلی دفعہ کر رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے, پہلی دفعہ آپریشن, ارے بھائی مجھے بھی تو دیکھو، میں پہلی دفعہ آپریشن کر رہا ہوں، کوئی گھبرا رہا ہوں؟ سبحان اللہ، آئینے کے لیے ضروری ہے اس کو رگڑے سے لگا کر صاف کرنا ہے، یہ ضروری ہے. حلوہ کھا کے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اور آؤ آئیے جناب، تشریف رکھیے بیٹھیے، اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اصلاح ہوتی ہے ٹیڑھی نظر کرنے سے، کہیں ڈانٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ شیخ کا کام ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحبت اور سلسلے کی برکت سے، صحبت اور سلسلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک خاص سیکورٹی نظام عطا فرماتا ہے. اور وہ ہوتا ہی ہے کہ جب مرید کوئی گڑبڑ کرتا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کے قلبے ڈال دیتے ہیں، اور وہ وہی بات کہتا ہے، کہتا ہے یار اس کو کیسے پتا چلا، یہ کام تو میں نے چھپ کے کیا تھا. یہ برکت ہوتی، یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے کہ شیخ اس پر منکشف فرماتا ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسے انتظامات ہوتے ہیں کہ مریض بھاگتا ہے، خبر تک نہیں لگنے دیتا شیخ کو اپنے کرتوت کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر شفقت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھاگنے نہیں دیتے، ایسا انتظام کرتے ہیں کہ اس کو مجبوراً آنا پڑتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، یہ بھی نہایت درجے کی شفقت اور رحمت ہوتی ہے. میرے پیارے دوستوں، سلسلے کی برکت، شیخ کی صحبت کی برکت یہ عجیب و غریب چیز ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے. پھر یہی آنا جانا، کہنے کو آنا ہے، لیکن آہ میرے مرشد پیارے، میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں یہ آنا نہیں رہتا، بلکہ سونا سولہ آنا بن جاتا ہے. یہ آنا، یہ بیٹھنا، یہ اس کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ اور درد دل اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب یہی شخص جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، کیونکہ دیکھیے ہم مدرسے میں پڑھیں، پڑھائیں، تقریر کریں، تبلیغ میں جائیں، حج و عمرہ کریں، اگر گناہ نہ چھوڑا تو یہ عبادتیں ہمیں بچا نہیں سکتی. عبادت کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی ہے، تزکیہ نہیں ہوتا، یہ چیز پیدا ہوتی ہے صحبتوں سے. عبادت کی اور گناہ نہ چھوڑے تو اس کی مثال میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے مرغی بریانی کوفتے کھاتا ہے، ساتھ میں زہر بھی چاٹتا ہے. لہذا مرید اس دھوکے میں گناہ کر کے بھی دین کا کام کرتا ہے، اور گناہ کی عادت بھی، اور اس دھوکے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ہم بہت کچھ ہیں. یہ تو جب انسان صحبت اختیار کرتا ہے تب اس پر کھلتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے ہیں. گناہوں کی عادت کے باوجود میرے دوستوں، اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کا ذوق و شوق تو مطلوب ہے بھائی، لیکن گناہ کی جو غلاظت ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے. کہ نہیں کہ ٹنکی میں پانی جمع کر رہے ہیں اور اسی کے اندر بلی کا پیخانہ بھی ہے ٹینکی میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وضو کرے گا تو بجائے پاکی حاصل ہونے کے ناپاکی ملے گی، اسے پاک نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی، اپنے اخلاق کی اصلاح اور درستگی کی ضرورت ہے، گناہوں کو عادت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ جو ممزوج بالاسم ہیں، گناہوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب کو اللہ کی محبت اور تعلق نہیں ملا زمانہ گزر جانے کے باوجود. ہر وقت تسبیح بھی ہے، عبادت بھی ہے، لیکن بد نظری کی عادت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور عنایت و مہربانیوں سے محروم ہے. اس لیے کسی شیخ، کسی اللہ والے صحبت کی ضرورت ہے. اور در حقیقت خانقاہوں میں یہی درد سکھایا جاتا ہے کہ دل میں سے غیر اللہ نکل کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے. خانقاہ در حقیقت روحانی ہاسپٹل ہے،
جہاں پر غیر اللہ کے امراض اور جراثیم جو ہماری عبادت کے ساتھ ساتھ ہیں ان امراض اور جراثیم سے قلوب کو اور نفوس کو پاک کیا جاتا ہے. کیونکہ خانقاہ کا نام سنتے ہی ہمارے سامنے ایک موٹا سا پیر آ جاتا ہے, یہ موٹی توند والا, جس کی توند اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پیر بعد میں آتا ہے پہلے اس کی توند آتی ہے. اسی سے پتا چلتا ہے یہ پیر صاحب ہے کہ پیر بعد میں آئے گا پہلے اس کی توند آئے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں, ہم میرے شیخ کا شعر ہے ایسے پیر کے لیے کہ بنا کے مدفن تیرے بدن میں, بنا کے مدفن, مدفن کہتے ہیں دفن ہونے کی جگہ کو یعنی قبر, بنا کے مدفن یہ تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں انہی کے دم سے یہ تیرے آدا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. یعنی آگے بھی پیچھا, آگے بھی موٹا پیچھا بھی موٹا, آگے سے بھی اتنی بڑی توند پیچھے والی اس پہ چیز بھی کم نہیں ہے. نہ ظالم اٹھ کے ڈھنگ سے کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ ڈھنگ سے سکتا ہے. آ یہ پیر نہیں ہے میرے دوستو, یہ کیا ہے؟ پیر. اور یہ شاہ صاحب نہیں ہے کہ جبا پہن کر ہار ڈال کر اور لنگی پہن کر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے ہوئے اور عورتیں پیر دبا رہی ہیں اور بیچ میں قومی ترانہ بھی چل رہا ہے. یہ پیر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پردہ فرمایا. کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی مقرر, کوئی عالم, کوئی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے پردہ معاف ہے. چاہے وہ کتنا بڑا اللہ والا بن جائے, اس کو عورتیں چاہے پتھر کی طرح معلوم ہوتی ہوں, لیکن پھر بھی اس کی ذمہ داری ہے پردہ کرنا, پھر بھی ذمہ داری ہے. چاہے اس کو عورتوں کی طرف سے تقاضا نہ ہوتا ہو, لیکن تقاضے کا نہ ہونا یہ کوئی کمالات میں سے نہیں ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جی ہمارے حضرت تو ایسے, ان کو کوئی دل ہی نہیں چاہتا گناہ کا, یہ کوئی کمال نہیں ہے بھائی. کیوں؟ شاعر کہتا ہے, آ یہ شعر میرے مرشد نے سنایا, کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا. یہ کیا بات, ایک مرتبہ ہے مر گئے. محبت کا کمال یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر سانس مر مر کے زندگی گزارے. کیسے؟ ہر وقت اپنی حرام خواہشات کا خون کر رہے ہیں. گناہ کا تقاضا اتنا زبردست ہے کہ دل چاہ رہا ہے اس عورت کو بھی دیکھوں, تصویر بھی دیکھوں, فلمیں بھی دیکھوں, غصہ بھی کروں, اپنے کو یہ بھی سمجھوں, ہر گناہ کروں, ہر بل میں سوراخ کروں, اتنا زبردست اس کو تقاضا ہے. لیکن واہ اللہ تعالی کی محبت اور بندگی کے کا ایسا لذت اور مزہ اور اللہ کا قرب ایسا حاصل ہے کہ ہر لمحہ ہر سانس اپنی خواہشات پر اللہ کے حکم کی تلوار سے کہ اس خواہشات کی گردن اڑاتا ہے. در حقیقت اللہ والا یہ ہے, وہ جس کو تقاضا نہ ہو نا, جس کو تقاضا نہ ہو وہ اللہ والا نہیں کہلا سکتا. چلیے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہجڑا مخنث, یعنی جو نہ میل ہو نہ فیمیل ہو بلکہ ای میل ہو, کیا وہ ای میل ولی اللہ بن سکتا ہے, اللہ کا دوست قرب عنایت پا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ولی اللہ تو بن سکتا ہے لیکن ولایت خاصہ نہیں مل سکتی, عام ولایت مل جائے گی. جیسے مسلمان اللہ والے, یہ بھی اللہ والا بن جائے گا. لہذا میرے مرشد اس کی بات کو سنا کر فرمایا, جس آدمی کو گناہ کے تقاضے جتنے زیادہ ہوں گے, لہذا اس گناہ کے تقاضے سے بچنے کے لیے اتنی زیادہ محنت کرے گا, اتنی زیادہ تکلیف اٹھائے گا. تو جو گناہ سے بچنے میں جتنی زیادہ تکلیف اٹھائے گا اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں نا, ایک آدمی ہے, وہ اس کو روزے میں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی, روزے کا اجر سے ملے گا. لیکن ایک آدمی ہے, اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے, اس کا اجر زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیے جناب. تازہ اسی طرح سے ایک آدمی کو گناہ کے زیادہ تقاضے ہوتے ہیں, اس کا زیادہ جی چاہتا ہے کہ ہر حسین کو میں یوز کروں, ہر حسین کو میں دباؤں, ہر بدنظری کروں, زیادہ گناہ کروں, ہر لڑکے کو بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس کو تربوز کا شربت پلاؤں، واٹر پمپ کا مشہور تربوز کا شربت، ہر لڑکے کو اور ہر عورت کو جی چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں، اس سے باتیں کروں، اس کو گود میں بٹھاؤں، اس کو پیار کروں اور دل میں خیالات پکاؤں، بہت تقاضا ہوتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، تقاضا تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس تقاضے پر عمل نہیں کرنا، وہ اس تقاضے سے بچتا ہے. کتنی تکلیف ہوگی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، حضرت نے اس بات کو سمجھایا، فرمایا کہ ایک آدمی کے دو دوست ہیں. اب ایک دوست آیا چیئرمین کا لٹھا، گاڑی سے اترا اور آ کر اس کے پاس بیٹھا. وہ کہے گا آئیے، ماشاء اللہ آپ کے آنے سے خوشی ہوئی. اب ایک دوسرا دوست آیا اس کا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر زخم کے نشانات، بال بکھرے، عجیب حالت. پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا، یہ کیا حالت؟ کہا آپ سے ملنے آ رہا تھا، جو دشمن تھے وہ تمہارے پاس آنے نہیں دے رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اپنے پیارے دوست سے ضرور ملوں گا. اب آپ بتائیے ہماری نظر میں کس دوست کی قیمت زیادہ ہوگی، وہ جو آیا اور آرام سے شاندار کپڑے اور آ کر بیٹھ گیا، یا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور زخم اور تکلیف ہے، جس کو آنے سے روکا جا رہا ہے لیکن وہ پھر بھی ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، خونم خون لہو لہان ہو کر، کس کی ہماری نظر میں قیمت ہوگی جناب؟ اسی شخص کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آہ، ایک آدمی وہ ہے جو میرے دوست ہو، ہر وقت گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، ہر وقت اپنے دل پر چھری چلا رہا ہے، اللہ کی رضا اور خوشی کی تاکید کی خاطر سے ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے. مخلوق تانا دے، مخلوق برائی کرے اور مخلوق ستائے، گناہ سے بچنے کے تقاضے ہوں اس پر عمل نہ کرے، اور اپنے دل کو چھلنی اور زخم خوردہ اور خون آلود لے کر اللہ کے حضور میں آ رہا ہے. سوچو اللہ کا پیار کس کو زیادہ ملے گا. اس لیے تقاضوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بھائی، تقاضے تو مقدمہ ہیں، دیکھیں نا، تقاضے در حقیقت خام مال یعنی را مٹیریل کی طرح ہے. تقاضے رام خام مال ہے، خام مال را مٹیریل، کہ جیسے ایک فیکٹری ہے، مان لو پلاسٹک کے برتن، تو اس کا جو خام مال اور را مٹیریل کیا ہے، وہ پلاسٹک ہے. جس کے پاس جتنا پلاسٹک زیادہ ہوگا وہ مال اتنا زیادہ بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب ایک آدمی دھاگا بناتا ہے، اس دھاگے کا را مٹیریل جو ہے وہ روئی ہے، یا ایک آدمی کپڑا بناتا ہے، اس کا را مٹیریل دھاگا ہے. تو جتنا خام مال زیادہ ہوگا، را مٹیریل زیادہ ہوگا، اتنا آخر فنش گڈ یعنی تیار مال اتنا زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس گناہوں کے تقاضے میرے دوستو، جس آدمی کو جتنے زیادہ ہوں گے تو اللہ کی دوستی اور ولایت کا زیادہ تیار مال اس کے پاس ملے گا، زیادہ نور اس کے پاس ملے گا. کیوں؟ ہر وقت گناہ سے بچنے کا غم، ہر وقت اپنے دل پر چھری چلانا. لیکن اس میں ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کے اسباب کے قریب نہ رہے، کہ چلو سینما کے قریب گھر بنا لے، یا ویڈیو کی دکان کے قریب گھر بنا لے، یا لڑکیوں کے اسکول کے قریب گھر بنا لے، تاکہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں زیادہ نظر بچاؤ گے زیادہ اجر ملے گا. یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. گناہ کے اسباب سے دوری اختیار کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں سے ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ مولوی صاحب ہم نے آفس میں لڑکی رکھی ہے، تاکہ آپ کہتے ہیں نا جتنا نظر بچاؤ گے اتنا نور زیادہ بنے گا اور حلوہ ایمانی زیادہ ملے گا، میں نے لڑکی رکھی ہے، میں نظر بچاتا ہوں ہر وقت اس سے. ارے میاں، نظر بچاتے بچاتے ایک دن اسی پہ چڑھ جائے گا، یہ بیوقوف ہے. جو چوہا بلی سے دوستی کرے گا، جو چوہا بلی سے دوستی کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن خیر نہیں ہے اس چوہے کی. وہ کہتے ہیں نا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر ایک دن چھری تلے آئے گی. اس لیے جو آدمی گناہوں کے اسباب کے قریب رہے گا، غیر اللہ کے قریب، نتیجہ یہ ہوگا ایک دن مبتلا ہو جائے گا. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ بے وقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور بنایا ہے، ضعیف بنایا ہے، اور ہمیں حکم دیا کہ گناہوں کے اسباب کے قریب مت رہو، لڑکوں سے دوری اختیار کرو. جو لڑکوں کو ہر وقت اپنے قریب رکھے گا یہ بچ نہیں سکے گا، معاف کیجئے گا، یہاں تقویٰ کام نہیں آئے گا. جو ہر وقت لڑکوں سے یاریاں، ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، ہر وقت ان کو قریب رکھے گا، ان کو چکن کڑھائیاں کھلا رہا ہے، موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایک دن منہ کالا ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو تقاضا رکھا یہ تو خام مال دیا. کس لیے؟ گناہ سے بچو. دیکھیے کوئی آدمی بجلی کا ننگا تار کبھی ننگے تار کو کھلا رکھتا ہے؟ کہہ بھی دے نہیں بھائی اس میں کرنٹ نہیں ہے، بجلی بھی گئی بھی ہو. اچھا ایک بات بتائے، بجلی گئی بھی ہے کے ایس سی کی مہربانی سے، اور ٹیسٹر لگا کر بھی دیکھ لیا تار میں کرنٹ نہیں آ رہا. ذرا مجھے یہاں پہ کوئی آدمی ایسا کہے کہ پھر بھی وہ ہاتھ کو تار کو ہاتھ لگا لے گا، لگائے گا؟ حالانکہ کرنٹ نہیں آ رہا، ٹیسٹر سے چیک بھی کر لیا، بجلی والا ہاتھ لگا کر کہہ رہا ہے دیکھو نہیں آ رہا کرنٹ. وہ کہے گا تو ہی لگا بھائی، میں نہیں لگاؤں گا. کیوں جناب؟ جان پیاری ہے، اپنی جان کی حفاظت کی خاطر سے 100% بھی یقین ہو کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کرنٹ ہے تو نہیں، آ تو سکتا ہے. تو دیکھیے جان کی خاطر سے ہم کتنے احتمالات سے بچتے ہیں. دادا یاد رکھنا کہ گناہ کے اسباب کے قریب رہنا، ایسی جگہ جہاں پر ایسی جگہ گھر بنانا جائز نہیں ہے جہاں گناہ کے اسباب قریب ہوں، جیسے فلمیں، جیسے لڑکیوں کے اسکول، بازار سے بھی دور گھر بنائے، ورنہ کیا ہوگا، بچ نہیں سکے گا. اگر مان لو صوفی صاحب خود تو بڑے اللہ والے ہیں، تہجد گزار، تبلیغ میں جاتے ہیں، خود تو بچ جائے گا، اولاد کیسے بچے گی؟ لہذا کتنے ایسے لوگ جو امریکہ کینیڈا جا کر منتقل ہو گئے، بزرگوں سے تعلق ہے کہ جی ہماری اولاد کا مستقبل بن جائے گا. ذرا کتنی بڑی میرے دوستو ہمارے لیے وہ ہے کہ ہم لوگ رزاق پر بھروسہ کرنے کے بجائے امریکہ اور کینیڈا پر بھروسہ کرتے ہیں، جرمن اور جاپان پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کا ذرا فیوچر برائٹ ہو جائے گا. اب اس فیوچر برائٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. ایک صاحب میرے مرشد امریکہ تشریف لے گئے، 94 کی بات ہے. وہاں ایک شاید شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال مشہور کتاب ہے، ان کے ایک مرید حضرت سے ملے، کہا حضرت تنہائی چاہیے. فرمایا اچھا تنہائی ملی، کیا بات ہے؟ رونا شروع کر دیا زارو قطار. پوچھا بھائی خیریت کیا، بات کیا ہے؟ کہا حضرت امریکہ میں آئے، شفٹ ہو گئے، اب عالم یہ ہے کہ میری سگی پوتی یعنی میرے بیٹے کی بیٹی ایک انگریز لڑکے کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہی ہے، اتنی بڑی داڑھی، مونچھے صاف، شلوار ٹخنے سے اوپر، تہجد پڑھنے والے، تسبیحات معمولات پورے کرنے والے، اور میرا بیٹا اور میرا میرے بیٹے نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کی ہے اور وہ کافرہ ہے. اور یاد رکھنا یہ اہل کتاب اب نہیں ہے، کیونکہ جب کتابی بچی نہیں ہے تو اہل کتاب کہاں سے رہے؟ اس لیے ان کو اہل کتاب کہہ کر ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے کسی رافضی سے، شیعہ سے، کافر سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. جو اہل اور عیسائی یہودی یہ اہل کتاب نہیں ہے اس زمانے میں. یہ اہل کتاب تو اس وقت تھے جب کتاب میں تحریف نہ تھی، رد و بدل نہ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کو عطا فرمائی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم نے اس کو ذکر یاد نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری علماء پر نہیں، حافظوں پر نہیں، خود لی. ہاں ہوتا ہی ہے کہ علماء کے ذریعے سے، حافظوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت لیتے ہیں. لہذا اگر کوئی مولوی فروخت بھی ہو جائے گا ڈالر سے یا حسن سے یا عزت اور جاہ سے کوئی فروخت ہو جائے گا, مسئلے کو بدلنے کی کوشش کرے گا, تو اللہ کا شکر ہے علماء کی ایک جماعت, اللہ والوں کی ایک جماعت اس کا تعاقب کرنے کے لیے کافی ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. لہذا ایک بڑا قرآن پاک دیکھیے رمضان شریف میں پڑھا جاتا ہے, ایک بڑی عمر کا 50 سال کا مان لو حافظ قرآن ہے, عالم وقت ہے, شیخ وقت ہے, وہ قرآن پاک پڑھتا ہے, قرآن پاک میں جا غلطی کرتا ہے, ایک 10 سال کا بچہ اس کو ٹوک دیتا ہے, اس نے جہاں قرآن پاک میں غلطی کی وہی ٹوک دے گا اسے. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہے. اس لیے جن لوگوں نے صرف اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے کہ جی ہمارا فیوچر برائٹ ہو جائے گا, چلو امریکہ جرمن جاپان چلو, نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا عجیب بات ہے وہاں پر ٹیکسی چلاتے ہوئے شرم نہیں آتی. امریکہ میں کیا کام کر رہے, کیوں جی امریکہ سے آیا ہے, کیا کام کر رہے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں وہاں پر, اور وہاں پر ڈش واشنگ کرتے ہیں جناب, یعنی برتن دھوتے ہیں ہوٹلوں میں, لیکن امریکہ کے برتن ہیں نا بھائی, وہاں کے تو سویپر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں. جی امریکہ میں جی سویپر ہے امریکہ میں, پتہ نہیں امریکہ والوں کی لینڈ کوئی اسپیشل قسم کی ہوگی کہ اس میں بھی بڑی قیمت ہے. اصل میں بات یہ کہ اس کی قیمت نہ بھی ہو, اس کے بدلے میں تو ڈالر مل رہا ہے نا ڈالر, اور جب ڈالر آتا ہے تو ڈارلنگ خوش رہتی ہے, یعنی بیوی بھی خوش رہتی ہے کہ تو چاہے بھنگی بن, چاہے برتن دھو, چاہے کپڑے دھو, کچھ بھی کر, بس ڈالر دے دیا کر مجھے. اور ایک مزے کی بات, یہاں سے ایک بےچارا آدمی تھا سیدھا سادہ تھا, وہ افغانستان چلا گیا, افغانستان وہاں مزدوری کرنے کے لیے, یہ موجودہ زمانے کی بات ہے, 6-8 مہینے پرانا قصہ ہے. اب وہاں سے آیا بڑا خوش خوش, کتنے $5,000 کما کے, کتنے $5,000 کما کے آیا, اور نوٹ کون سے, $1,000 کے نوٹ. یعنی $1,000 کے 5 نوٹ لے کر آیا. اب وہ بیچارہ یہاں کھلا مانگتا پھر رہا ہے, کوئی کھلا ہی نہ دے. ایک بینک میں پہنچا تو بینک والے نے اس کو دیکھا, وہ بیچارہ بینک والا بھی کچھ زیادہ شریف آدمی تھا, اس نے کہا بھائی یہ تو کس چکر میں پڑ گیا, یہ نوٹ کہاں سے لایا؟ کہا سر میں افغانستان سے کما کے لایا ہوں. اس نے سمجھایا کہ بھائی دیکھ اس تو نوٹ کو جلا دے ورنہ تو پولیس اس میں پکڑا جائے گا. اب وہ پریشان کہ بھائی میں کما, اس نے کہا سر میں کما کے لایا ہوں, پلمبر ہے وہ, میں نے محنت کی ہے, مزدوری کی, چوری کر کے نہیں لایا. اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ سمجھانے کا, تو کسی اور سے سمجھ لے. وہ ہمارے ایک دوست کے پاس آیا, اب کہا کہ کیا میں بڑا پریشان ہوں, اتنا گھومتا ہوں, کوئی آدمی کھلا دینے کو تیار نہیں, کوئی کمپنی والے بینک والے نے مجھے یہ کہا. تب اس نے سمجھایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ امریکہ کا ڈالر 100 سے زیادہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو $1,000 کہاں سے لے کر آ گیا. وہ جیسے ایک آدمی جعلی نوٹ چھاپتا تھا نا, تو اس نے جو ہے وہ غلطی سے 1500 کا نوٹ چھپ گیا. اس نے کہا یار دیہات والے تو بدھو ہوتے ہیں, بیوقوف دیہات میں چلتے ہیں. اب دیہات میں گیا تو اس نے کہا کہ میں آیا ہوں ذرا سفر میں جا رہا ہوں, ذرا کچھ مجھے پیسے کھلے نہیں ہیں, کچھ کھلا پیسہ چاہیے, اس کا کھلا تو دے دیں. اس نے کہا وہ تسی بیٹھو, انہیں میں تسی لسی پیو, میں آتا ہوں اندر سے. اندر آیا اس نے کہا یہ لفافہ یہ آپ کا, کھلے پیسے اس میں. انہوں نے کہا لسی پیو. انہوں نے کہا جلدی دیکھو نہیں جلدی بھاگو, بدھو بن گیا. اب وہ شہر میں روڈ پر جا کر پہنچا تو لفافے میں سے نوٹ نکالے تو 750 روپے کے 2 نوٹ تھے. تو وہ بھی $1,000 بےچارہ امریکہ سے کما, اتنی محنت اور $1,000 کے نوٹ لے کر آیا. تو میرے پیارے دوستو, اب رہی بات کہ ہم اپنی اولاد کا مستقبل چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا مستقبل بنے, اور ہماری اولاد کے مستقبل کو جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اس کے پاس رزق ہو, بس یہی ہے نا جناب. سب سے بڑی چیز جو ہم چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ہماری اولاد کو رزق کی پریشانی نہ ہو, ایسا ہی ہے نا جناب. اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھو قرآن پاک سے اس کا علاج ہے اور حل موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی سے رہے گا یعنی گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے مخرج یعنی ایگزٹ یعنی خروج اور نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے. کس چیز پر؟ تقوی کی برکت سے. لہذا انسان پر جب کوئی پریشانی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تقوی میں کسی چیز کی کمی ہے. اے میاں نیند آ رہی ہے؟ ہاں چل ایسے بیٹھ چھوڑ، ابھی لطیفہ سناتا ہوں. اچھا ہمارے تقوی میں کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں مصیبت آئی ہے، اور باوجود وظیفے پڑھنے کے اگر وہ مصیبت نہیں جاری اس کا مطلب ہے کہ کسی گناہ کی نحوست ہے، کوئی گناہ کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اس مصیبت میں ہم مستقل گرفتار ہیں کہ وظیفے پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں لیکن کام نہیں بن رہا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ سے رہے گا ہم اسے مصیبت سے مخرج اور ایگزٹ عطا کریں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے رزق دیں گے کہ جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. اب رزق کا وعدہ کس چیز پر ہے؟ تقویٰ پر. اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ نام ہے گناہ کرنے کو دل چاہے لیکن گناہ نہ کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے. اب ہم اپنی اولاد کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، ایم ایس کرائیں، کمپیوٹر سائنس پڑھائیں، ٹھیک ہے. عالم بننا، حافظ بننا یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. ایک بستی میں حافظ ہو عالم ہو بس وہ بستی کی طرف سے حق ادا ہو گیا، اس علاقے کی طرف سے حق ادا ہو گیا. یعنی مسائل بتانے والا موجود ہو، قرآن پاک حفظ اور پڑھانے والا موجود ہو، یہ اس کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن میرے پیارے دوستو تقویٰ سے رہنا یعنی گناہ سے بچنا یہ فرض عین ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ فلاں گناہ سے بچ جائے تو میری چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے جی داڑھی رکھو، اب جی مولوی صاحب کی داڑھی ہے نا، مولوی صاحب نے داڑھی رکھ لی بس کافی ہے، یا ہمارے ابا جان نے داڑھی رکھ لی نا، یا چچا جان نے داڑھی رکھ لی بس سب کی طرف سے کافی ہے. تو ایسا نہیں ہے میرے دوست، یہ ہم میں سے ہر مرد پر داڑھی کا رکھنا واجب ہے. یعنی کتنی عجیب بات یہ ہے کہ تہجد کا ہم اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام ہے، اشراق کا اہتمام ہے، وظیفے پڑھنے کا اہتمام ہے، بزرگوں کا بیان سننے کا اہتمام ہے، لیکن گناہ سے بچنے کا یعنی داڑھی رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. حالانکہ اشراق پڑھنا نفلی عبادت ہے، کوئی نہیں پڑھے گا اسے گناہ ملے گا؟ نہیں. تہجد نہیں پڑھے گا گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. لیکن داڑھی نہ رکھنے سے گناہ ملے گا. داڑھی کا رکھنا واجب ہے، نفل کے لیے تو اتنا اہتمام، نفل کے لیے اتنا اہتمام، لیکن گناہ سے بچنا اس کا کوئی اہتمام نہیں، واجب پر عمل کرنا اس کا کوئی اہتمام نہیں. کتنا بڑا دھوکا ہے میرے دوستو. تسبیح سارا دن ہمارے ہاتھ میں ہے، سارا دن تسبیح پڑھنا کوئی ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن بد نظری کرنا یہ گناہ ہے، بدنظری سے بچنا ضروری ہے. نماز نفل لمبی لمبی، تلاوت کے پانچ پانچ پارے تلاوت، لیکن اگر ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام اور گناہ ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں. سر پر پگڑی تو باندھیں گے، نعمت ہے باندھنی چاہیے، ذوق ہے، اچھی چیز ہے، لیکن پتا چلا مونچھ بڑی بڑی کہ یہ کنارے پر جو مونچھ آ گئی، اس کنارے پر جو مونچھ آ گئی یہ گناہ ہے. اور جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ میرے دوستوں مونچھوں کو صاف کر لیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترا. لیکن میرے دوستوں اب سنت کی بات آتی ہے، او جی ہم نے یہ کنارہ تو کھول لیا نا بس کافی ہے، کیا ضروری ہے اس پر عمل کرنا؟ جی سنت ہی تو ہے کہ مونچھیں ہم کیوں صاف کریں. لیکن کتنی عجیب بات ہے اگر ہمارے دسترخوان پر ایک طرف چکن کڑھائی رکھی ہو اور ایک طرف دال رکھا ہو تو اس وقت تو دال کو دیکھنا بھی گناہ ہے. کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو, دال کو دیکھو بھی مت, کیونکہ دال کو دیکھ لیے کھانی پڑے گی. تو کتنا عجیب معاملہ کہ کھانے کی بات ہے بڑھیا, مرغی چاہیے, بکرا چاہیے, یا جن لوگوں کو بیف یعنی بڑے کا گوشت پسند ہے, عاشق ہے بڑے کے گوشت کے, وہ بکرے کا گوشت تک نہیں کھاتے. ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ بکرے کا گوشت کھاتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جناب بڑے کے گوشت کی کیا بات ہے, ہم بڑے آدمی ہیں بڑے کا گوشت کھائیں گے. لہذا کھانے کے اندر ہم اپنے لیے انتخاب کس چیز کا, بڑھیا کھانا. لباس کا معاملہ ہے, انتخاب کس چیز کا, بڑھیا لباس. گاڑی کا معاملہ ہے, انتخاب کس چیز کا, بڑھیا گاڑی. مکان کا معاملہ ہے, انتخاب کس چیز کا, بڑھیا مکان. تو اپنے رہنے کے لیے, کھانے کے لیے, ہر چیز کے لیے, یہاں تک کہ بیوی بھی, ایک بیوی حسین ہو اور ایک بیوی اس سے زیادہ حسین ہو, حسین پر بھی راضی نہیں ہوں گے. یعنی جس کا حسن مان لو 99 ڈگری اس کا حسن ہے, ایک 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 مان لو کہ اس کا آلہ ہے ناپنے کا بھائی, کہ اس کا حسن 99 ڈگری ہے اور ایک کا حسن 100 یعنی 100% حسین ہے, وہ شادی کا انتخاب کس کے لیے کرے گا؟ حضرت والا میرے مرشد نے, ایک صاحب آئے لاہور میں, حضرت کا سفر تھا, وہاں پر حضرت نے ایک صاحب سے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ کنارہ کھولنا مونچھوں کا, ان کی مونچھیں بڑی تھی, سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ مونچھوں کا یہ کنارہ کھولنا, اوپر والے ہونٹ کا یہ جو کنارہ جہاں پر عورتیں لپ پینسل لگاتی ہیں, ان سے جا کر سمجھ لینا, تو یہ کنارہ کھولنا, یہ گناہ سے بچنا ہے, یعنی پاس ہو جانا. اگر مونچھے سے یہ نیچے آ گیا, مونچھ نیچے آ گئی تو یہ فیل ہے اللہ تعالیٰ کیا, اور اگر یہ کنارہ کھول لیا تو پاس ہو گیا. لیکن فرسٹ ڈویژن نہیں ہے, اول نمبر نہیں ہے. اول نمبر کیا ہے؟ مونچھوں کو صاف کر لینا. اس تو انہیں کہنے لگے حضرت اس میں کیا حرج ہے, کیونکہ ہم لوگ کیا ہے اصل میں, نفس ہے نا, یہ نفس ہمیں روکتا ہے اور یہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں کیا کروں کہ آپ کو پالوں, فرمایا دع نفسک وتعال, اپنے نفس کو ہٹا, یہ اپنی حرام خواہشات, اپنے کو بڑا سمجھنا اور اپنی نظر میں اپنی قیمت لگانا کہ میرے علم سے, میری عبادت سے, میرے مکان سے, میری گاڑی سے, میری گھڑی سے, میرے چشمے سے اور میرے موبائل سے اور میرے جوتوں سے میری قیمت لگے گی. ہمارا یہ حال ہے نا کہ ہم اپنی عبادت سے یا اپنی دنیا سے قیمت لگاتے ہیں نا اپنی, کہ جی ہمارا مدرسہ بڑا ہے, ہمارے بیان میں لوگ زیادہ آتے ہیں, ہماری مسجد بڑی ہے اور ہمارے مدرسے میں طلباء زیادہ پڑھتے ہیں, ہم نے تبلیغ میں اتنا چلے لگائے ہیں, اتنے حج و عمرے کیے ہیں, تو ہر چیز سے ہم لوگ اس, میرے شاگرد زیادہ ہیں, میرے مرید زیادہ ہیں, تو اس سے قیمت لگاتے ہیں, یا میرا مکان فلاں جگہ. جیسے ایک صاحب سے میں نے پوچھا بھائی آپ, انہوں نے کہا میرے گھر آنا, میں نے کہا گھر کا آپ کا کہا ہے, کیا وہ والی گلی میں جو سب سے بڑا مکان ہے نا وہ میرا ہے. تو دیکھو نا ہماری نظر میں قیمت ہے, بظاہر یہ جملہ معمولی سا ہے, بظاہر یہ جملہ کہنے کو معمولی سا ہے, لیکن اس جملے کے اندر بھی تکبر موجود ہے, کئی چیز خطرناک ہوتی ہے. تو دنیا کے لیے میرے دوستو مکان بڑھیا, لباس بڑھیا, کھانا بڑھیا, چشمہ بڑھیا, رہنے کے لیے بڑھیا, آفس چاہیے شاندار, لیکن جب دین کی باری آتی ہے کمتر پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ مکان, یہ دکان, یہ آفس, یہ گاڑی, یہ لباس, یہ چشمہ, یہ موبائل, یہ ایئر کنڈیشن, یہ جوتے سب یہی رہ جائیں گے. اور اگر ہم نے اللہ کی محبت اور تعلق حاصل نہیں کیا, گناہ نہیں چھوڑے, تو جوتے کھاتے ہوئے جائیں گے یہاں سے, باوجود کتنے ہی ہش پپیز کے جوتے ہوں یا کیٹ کے جوتے ہوں, لیکن وہاں پر یہ کام نہیں آئے گا میرے دوست, جوتے کھاتے ہوئے جائیں گے. تو دنیا آ, ایک بزرگ فرماتے کہ سلطان کو میں دیکھتا ہوں, میں بادشاہوں کو دیکھتا ہوں, میں امیروں کو دیکھتا ہوں, میں دنیا والوں کو دیکھتا ہوں, کہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو جاتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بات فرمائی بہت درد کے ساتھ, فرماتے کہ میں بادشاہوں کو, عمرا کو, دنیا والوں کو دیکھتا ہوں کہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑی سی دنیا پر راضی نہیں ہوتے. اگر مکان 240 گز کا ہے اور ہمارا وہ مکان, مان لو ایک 240 گز کا مکان ہے, اس میں میاں بیوی دو بچے ہیں, آپ بتائیے جناب 240 گز کا مکان, میاں بیوی اور دو بچے, اس میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے, کافی ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ خوب اچھا ہے. لیکن کبھی دو میاں بیوی اور جن کے ایک بیٹا بیٹی ہو ان کو 240 گز کے مکان پر ہم لوگوں نے راضی دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, 400 گز کا ہونا چاہیے. پھر 400 گز آ جائے, اب 500 گز کا ہونا چاہیے. کیٹیگری ہو, پہلے آر کیٹیگری میں, پھر اے کیٹیگری میں, پھر بی میں, کہ مکان کے پلاٹنگ اسی طرح ہوتی ہے نا جی, ترقی کرتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, جس طرح دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں حرج نہیں ہے, شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. حلال وسائل, حلال ذرائع استعمال کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے, اگر کسی کو دینی دنیا کی ترقی مل جائے, شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. شرط یہ ہے کہ اس مال کا حق ادا کرے, منع نہیں کیا. لیکن کتنی, امام غزالی فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا پر راضی نہیں ہوتے, تھوڑے سے دین پر راضی ہو جاتے. کہ جی مونچھے کیا, چلو کنارا. اچھا بازے لوگ مونچھے بڑی رکھ کے کیا کرتے ہیں ایسے, یہ مولوی صاحب کھلی ہے نا, یہ بھی گڑبڑ بازی کرتی. اور ایک مسئلہ اور سن لیں, داڑھی تو رکھنا واجب ہے, یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے, اس ہونٹ کے نیچے ادھر درمیان میں بال نکلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں داڑھی کا بچہ, ریش بچہ, بیبی بیئرڈ, یہ داڑھی کا بچہ ہے. اس بچے کا رکھنا بھی میرے پیارے دوستو واجب ہے. یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کاٹنے سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کا بھی رکھنا واجب ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس لیے کاٹ دیتے ہیں کہ جب ہم مرغی کھا رہے ہوتے ہیں یہ ظالم ہمارے ساتھ منہ میں گھس رہا ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. اب دیکھیں میرے پیارے شیخ کا دین سکھانے کا کیسا پیارا انداز. فرمایا کہ دیکھو, اگر تمہارے کھانا کھاتے ہوئے تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی ڈال دے تو کیا تم اس کی انگلی کو کاٹ دو گے بچے کی, یا پیار سے سمجھاؤ گے کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے؟ اس کو پیار سے سمجھائے گا. اور فرمایا کہ اسی طرح یہ بھی بچہ ہے, داڑھی کا بچہ ہے, اس کو تیل لگا کر نیچے کرو, پھر پیار سے سمجھاؤ کہ بیٹا میں مرغی کی ٹانگ کھا رہا ہوں, میرے ساتھ منہ میں مت گھسو. فرمایا بچہ سمجھ جائے گا, اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے, کاٹنے کی کیا ضرورت ہے. اور کاٹ کر گناہ کبیرہ, یہ حرام ہے اس کا کاٹنا, جیسے داڑھی کا کاٹنا حرام ہے, اس داڑھی کے بچے کا رکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا کاٹنا حرام ہے میرے دوست. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, کہتے کہ جی مجھے, میرے مرشد نے ان سے کہا, اب ان ساتھ سے جو لاہور میں جن سے ملاقات ہوئی, حضرت نے فرمایا آپ کی شادی ہوئی؟ کہا نہیں حضرت, شادی تو نہیں ہوئی. ہمارے شیخ کے پیر بھائی تھے, وہ شادی کرائے کرتے تھے. چل میاں لطیفہ سن لے تاکہ نیند اڑ جائے. تو ایک قاری صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت میری بھی شادی کرا دیجئے. تو وہ ان کو ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر قرار صاحب, بڑے اللہ والے تھے, حکیم الامت کے ملفوظات تو ایسے پڑھتے تھے جیسے انسائکلوپیڈیا حکیم الامت کے ملفوظات کا, فر 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 سناتے تھے زبانی. تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت شادی کرا دیں. تو پوچھا کتنے سال والی چاہیے؟ تو قاری صاحب نے کہا حضرت 16 سال والی چاہیے. تو جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ بہت ہی ماشاءاللہ بہت پر مزاح آدمی اور بازوق. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اگر 16 کی نہ ملے تو 8-8 کی دو لے لوں. تو حضرت نے ان سے پوچھا شادی ہوئی؟ کیا شادی نہیں ہوئی, شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جی حضرت رشتہ مل جائے تو میں منع نہیں کروں گا. تو حضرت نے فرمایا دو رشتے ہیں,
ارے میاں کھولو نا. کیا ابھی شادی کرا رہے ہو تم سو رہے ہو؟ بند کر کے توجہ نہ ڈالو. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ دیکھو دو رشتے ہوں، ایک عورت، ایک لڑکی حسین ہے اور ایک بہت حسین ہے، یعنی ایک حسین ہے حسن میں اور ایک حسن میں اول نمبر ہے، تم کس سے شادی کرو گے؟ اول نمبر سے. فوراً نعرہ لگایا. تب میرے مرشد نے ایک آہ کھینچی اور حضرت رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے حسن کے انتخاب کے لیے، بیوی کے انتخاب کے لیے اول نمبر چاہتے ہو، جبکہ کوئی بیوی کتنی حسین ہو، دنیا حسن میں اول نمبر رکھتی ہو، لیکن وہ بھی نانی ہو بنے گی، دادی بنے گی، ایک دن وہ بھی بڈھی ہو جائے گی اور اس کا حسن ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کتنی حسین ہو وہ، لیکن جب وہ نانی کتنی وائٹ کلر کی ہو، آنکھیں اس کی شربتی ہوں، کتنے اس کے گال ٹماٹر جیسے ہوں، کتنی اتنی گردن سرائی نما ہو، لیکن میرے شیخ فرماتے کہ ایک دن وہ بھی نانی دادی بنے گی، اس کا حسن کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ آپ اپنی دنیا کے انتخاب کے لیے اول نمبر چاہتے ہیں اور دین میں پاسنگ مارکس پر راضی رہتے ہیں کہ پاسنگ نمبر کافی ہے. اس لیے میرے دوستو مونچھوں کا یہ کنارہ کھولنا تو پاس ہونا ہے، لیکن اس کو سنت کے مطابق بنانا یہ اول نمبر ہے. لہذا عاشق کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا کام آئے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اولاد کے لیے انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا کہ چلو بھائی اس کا رزق کا کوئی انتظام ہو جائے، منع نہیں ہے، لیکن میرے پیارے دوستو ان چیزوں سے رزق کا ملنا ضروری نہیں ہے. کتنے ایسے دیکھا انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے. ہمارا ایک اپنا رشتے دار جس نے بی سی سی آئی فاسٹ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے کمپیوٹر کی ڈگری لی، ایم ایس کیا وہاں سے، اور آج پستے اور بادام بیچ رہا ہے اور چاول بیچ رہا ہے اور کمپیوٹر انجینئرنگ کی اس نے، اور آج پستے اور بادام اور چاول بیچ رہا ہے، جس کا اللہ نے خوب عطا کیا. لیکن جس جو چیز ہم نے اپنے رزق کے لیے انتخاب کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہیں سے رزق مل جائے. اب اس وکیل کے ہی دیکھیے کہ میں نے کمپیوٹر پروگرامنگ کی گریجویشن، آئی سی ایم اے، آئی ایس او 9000، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد میں لا کے بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے علم، طالب علم ہوں ابھی تک، علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی شیخ کی صحبت کی برکت سے. میری دنیا کی ڈگری دیکھی آپ. اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر، پھر جنرل مینیجر اکاؤنٹس تک بنا، گاڑی شاندار، تنخواہ وغیرہ سب کچھ اچھا، لیکن آخر میں ایک ملا بنا کے اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا. یہ مالک کا کرم ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں اور الحمدللہ مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ میں دل سے خوش ہوں. بلکہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ علم کی نعمت اور شیخ کی صحبت میں اور پہلے بھیج دیتے، اور پہلے یہ نعمت عطا فرما دیتے. لہذا ڈگری آپ نے سنی میری کہ کیا پڑھا کیا اور آج کیا، اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے مسجد میں نماز پڑھانے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. الحمدللہ مجھ کو اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، اور میں اپنے لیے نہیں، اب دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہی نعمت میری اولاد کو بھی عطا فرمائے. کیونکہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، سبھی نے تو کھانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کرنے والوں کو بھی کھلاتے ہیں. کھلاتا ان کو بھی وہی ہے، انجینئرنگ کی ڈگری، ڈاکٹری کی ڈگری اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ڈگری نہیں کھلاتی ہے، کھلاتے وہی اللہ ہے. تو جو اللہ ان کو کھلاتا ہے وہی ملا کو بھی کھلاتا ہے. ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں استعمال ہو جاتے ہیں. یہ بڑی نعمت ہے.
زندگی تو گزرنی ہے، اگر وہ زندگی اللہ کی رضا اور خوشی شریعت و سنت پر عمل کر کے گزر گئی تو میرے دوستو یہ زندگی در حقیقت زندگی ہے، اور اگر زیست برائے خوردن کھاؤ پیو اور نکالا تو وہی ہوئے کہ وہی مشین بنی کہ گندم ڈالا اور آٹا نکلا، آٹے کی مشین کہلاتی ہے، کھانا کھا کر پخانا نکالا تو ہمارا جسم جو ہے صرف پخانے کی مشین کہلائے گا. تو اولاد کے لیے میرے دوستو بنائے منع نہیں ہے، انجینئر ڈاکٹر بنائے، لیکن ایک بات یاد رکھے تقویٰ انہیں ضرور سکھائے. کیا مطلب؟ کہ بیٹا اس بات سے تمہیں ثواب ملے گا، اس بات سے تمہیں عذاب ملے گا، اس بات سے تمہیں گناہ ملے گا، اس بات سے تمہیں نیکی ملے گی. اب وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ابا نے تو کبھی بتایا نہیں، اب ہمارے ابا نے تو داخل ہی کو ایجوکیشن میں کیا، وہاں تو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ میوزیکل پروگرام میں ڈانس ہو رہا ہے اور وہاں پر ڈیٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے ابا نے تو کبھی ہمیں بتایا نہیں کہ جی لڑکیوں کو دیکھنا بھی گناہ، ہمیں نہیں بتایا. لیکن ایسے اللہ والوں کے پاس بھی نہیں لے کر گئے کہ جہاں پر یہ پتا چلے کہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ پڑھنا، ان کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کر کے اسٹڈی کے بہانے سے اپنے کو ریڈی کرنا، ٹیڈی کے ساتھ اسٹڈی کر کے اپنے نفس کو ریڈی کرنا. یہ الفاظ میرے مرشد کے ہیں، بتایا نہیں. کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، اگر ہم لڑکیوں سے بات کریں تو کیا حرج ہے اس میں، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں کہ گناہ بھی ہے. یہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم اپنی جماعت کی نمازیں فوت کرتے تھے اور افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. داڑھی کے بارے میں اتنی بڑی جہالت ہے کہ داڑھی کا رکھنا جو کہ واجب ہے اور ضروری ہے، لیکن ہم اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ رکھا رکھا، نہ رکھا نہ رکھا. یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھے یہاں تک کہا کہ جی پہلے تو کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ داڑھی نہیں رکھی شروع سے کوئی گناہ نہیں ہے اس کو، لیکن ایک دفعہ رکھنے کے بعد کاٹ ڈالا تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے. یہ بھی بات مشہور ہے لوگوں میں. اور پھر کہتے ہیں داڑھی ایسی ہو، اپنی مرضی کی داڑھی رکھو، حالانکہ داڑھی کا مسئلہ ایک مٹھی ہونی چاہیے اور مٹھی اپنی. کہتے ہیں نہیں جو داڑھی ایسی ہو جو 40 قدم سے نظر آ جائے. اب آپ بتائیے کیسی جہالت کی باتیں جو مشہور ہیں. لیکن علم صحیح ہونا میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، لیکن وہ علم حاصل ہو جانا بھی اتنی بڑی نعمت ہے. آخر دین پر چلنے کے لیے مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب مسئلہ ہی معلوم نہ ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ اب کتنے کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں، داڑھی رکھ لی، تھوڑی سی اپنی مرضی کی رکھ لی، کیونکہ انہوں نے دیکھا ایک پروفیسر صاحب ہے جو دین کا لیکچر دیتے ہیں ان کی بھی تھوڑی تھوڑی داڑھی ہے، اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ٹی وی پر آتے ہیں یا لیکچر دیتے ہیں ہال میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی، چلو انہوں نے جیسی رکھی ہم بھی ویسی رکھ لیں. ایسا نہیں ہے میرے دوستو. علم صحیح کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا علم اور پھر اس سے بڑھ کر دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اس لیے اولاد کے لیے کس چیز کا اہتمام کرے؟ تقویٰ کا، کہ ان کو تقویٰ سے لکھائے، گناہ سے بچنا سکھائے. میرے دوستو جب تقویٰ کی نعمت ملے گی، اللہ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو سارے عالم کے کافروں کو 2 روٹی دیتا ہے، کہ اپنے فرما بردار کو 2 روٹی نہیں دے سکتا؟ جن کی وجہ سے کافر کو روٹی مل رہی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں. جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. لہذا اللہ اللہ کہنے والے، وہ اللہ والے، وہ مسلمان جن کی زبانوں سے اللہ نکل رہا ہے، جب تک رہیں گے قیامت نہیں آئے گی، اور جب مسلمان نہ رہیں گے پھر قیامت آئے گی. تو کافر کو روٹی کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟ مسلمان کی وجہ سے. اور آج ہم کافروں سے روٹی مانگتے ہیں. ایڈز دے دیجئے ایڈز، لہذا ایڈز ایسا ملا سب مر رہے ہیں اس گناہ کی نحوست سے. ایڈز کیا مل رہا ہے؟ زنا بدماشیاں لے رہے ہیں. ان کے آگے کاسہ گدائی پھیلائے ہوئے، جن کو روٹی عجیب بات ہے، جن کو روٹی مسلمان کی جیسے مل رہی ہے وہی مسلمان بھکاری بنا ہوا ہے کہ بھائی صاحب اپنا کچھ لینڈ ہمیں دے دیجئے، اور وہ بھی اپنے خراب گندم خراب سارا مال بھیج دیتے ہیں اور اپنے یوزڈ ٹیمپر بھیج دیتے ہیں کہ چلو تم استعمال کرو، اور ہم خوش ہیں مائی لارڈ نے بھیجا ہے، مائی باپ نے بھیجا ہے، ان انگریزوں کا چاٹتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی دولت سے ناآشنا ہے، ناواقف ہیں. ہمارے گھر میں دولت موجود ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں. گھر میں بیوی موجود ہے، حسین بیوی ہے، لیکن دوسروں کی بیوی کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اور اس لعنت کی برکت سے اپنے گھر کا سکون بھی برباد ہے. اس لیے اولاد کے لیے کیا فکر کرے، نیک بنانے کی سکھائے، خود سکھانا مشکل ہے. میرے دوستو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں. ایک نوجوان، ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ نوجوان جب فلمیں دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اپنی جوانیاں غسل خانوں میں ضائع کرتے ہیں، اور یہ حرام ہے. تو ایک نوجوان اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے اچھا یہ کام حرام ہے؟ میں نے کہا ہاں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، بلکہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ پر حمل ٹھہرے گا جو اپنے ہاتھ سے اپنی منی نکالے گا. اس کو نکاح بالید فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنا، جس کو ہینڈ پریکٹس بولتے ہیں انگریزی میں اور ماسٹربیشن بولتے ہیں. تو کہنے لگا لو افسوس، ہم اتنے زمانے سے یہ کام کرتے رہے، ہمیں تو کسی نے آج تک بتایا نہیں، ابھی عالم. میں نے کہا اگر آپ کو کسی نے بتایا نہیں تو بھائی اس وجہ سے بچ نہیں سکتے. کتنے لوگوں نے ایسے کہا کہ ہم اپنے باپ اگر اپنی اولاد کی دینی تربیت کے انتظام نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ میں بزرگوں کے پیر دبا کر تبلیغ میں چلے لگا کر حج و عمرہ کر کے جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ اولاد اسے جانے نہیں دے گی، کیونکہ اولاد کے لیے ہم نے انتظام نہیں کیا. یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے میرے دوستو. ہم ان کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا یہ تو انتظام کریں کہ جہنم سے بچائیں، خود بھی بچے اور اپنی اولاد کو بچانے کا انتظام بھی کریں. وہ کیسے؟ ان کو تقویٰ سکھائے. اگر ہم کو ان باتوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے تو کم سے کم ان کو اللہ والوں کی مجلسوں میں علماء کے پاس لے جا کر بٹھائے تاکہ وہ مسائل سے تو واقف ہو، پتا تو چلے. لیکن ہم مولویوں سے دور رکھتے کہ مولوی کا سایہ نہ پڑے، ایسا نہ ہو ملا بن جائے، یہ داڑھی رکھ لے گا، شلوار چکنوں سے اوپر کر لے گا اور ملا بن جائے گا، لو جی ہمارا ٹی وی بھی بند کر دے گا اور ہم بھابھی کے ساتھ جو ناشتہ کرتے ہیں وہ بھی بند کر دے گا. اس لیے اولاد کو، اگر اولاد کی رزق کی فکر کرنی ہے تو اولاد کو نیک بنائے، متقی بنائے، گناہ سے بچنے والا بنائے، پھر اللہ، پھر اولاد کی رزق کی فکر ہمیں نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائے، اپنی محبت اور قرب عطا فرمائے، اور ہماری جانوں کو توفیق دے ہم اولاد کی تربیت کی فکر کریں. ہاں کہ ایسا نہ ہو کہ باپ جو ہے وہ آفس میں ہے اور اولاد پیچھے کیبل دیکھ رہی ہے کہ جی ہم نے تو صرف ٹی وی اس لیے رکھا ہے کہ خبر نامے دیکھنے کے لیے، پتا نہیں کہ پیچھے اولاد کیا کر رہی ہے. کہ جی کمپیوٹر اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ہماری اولاد ذرا ایڈوانس ٹیکنالوجی سے اور ایڈوانس اور دنیا گلوبل جو کچھ ہو رہا ہے ورلڈ میں اس سے بھی باخبر ہے. پتا نہیں وہی اولاد اس کمپیوٹر پر بیٹھ کر ننگی فلمیں، ننگی تصویریں اور لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ میں مشغول ہے، اور ابا نے فوراً کمپیوٹر بند کر دیا اور فوراً سدے صاحب کی تلاوت چلا دی. ابا بھی کہتا ہے میرا بیٹا کتنا لائق ہے، ہر وقت حرم مکی اور حرم مدنی کی تلاوتیں سنتا رہتا ہے، اور پتا نہیں یہ پیچھے کیا کرتا ہوں گلا رہا ہوتا ہے. اور آفس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آفس میں لیٹ شیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹ شیٹنگ میں کہ جی آج اوور ٹائم لگائیں گے، اور لیٹ شیٹنگ میں بیٹھ کر فلمیں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا تماشا ہے. کمپیوٹر اٹھا کر دیکھیں اچھے اچھے لوگوں کے، اللہ کی پناہ، تو کمپیوٹر میں سارے کرتوت بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے وہ بچہ دعا مانگ رہا تھا نا کہ اللہ مجھے بہت سارے کپڑے دے دے ان تمام عورتوں کے لیے جو میرے ابا کے کمپیوٹر میں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جان، ہم کو بھی اللہ والا بنائے، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو اپنے کرم سے. میرے مرشد تو یوں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تو اپنے نفس کے چکر میں، شیطان کے چکر میں پھنس کر ایسے ہو گئے، ہم اللہ والے اور آپ کے فرما بردار نہیں بننا چاہتے. لیکن اے اللہ، جس طرح سے ماں پکڑ پکڑ کے اپنے بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پاک صاف کپڑے پہناتی ہے، زبردستی کھانا کھلاتی ہے، اے اللہ آپ بھی اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنی ایسی محبت، ایسا قرب عطا کر دیجئے، ایسا جس فرما لیجئے کہ ہم آپ کے نبی بننا چاہیں تو بھی آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ اپنے کرم سے جو باتیں پیش کی گئی میں بہت محتاج ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنی بندگی کی ہر سانس میں یا اللہ آپ کی عنایت و مہربانیوں کا محتاج ہوں، خاص کرم فرما دیجئے، خاص فضل و نعمت ہم سب پر، مجھ سمیت ہم سب پر، ہماری جانوں پر فرما دیجئے، اور ہم کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے دل فرما دیجئے، ہمارے توازن نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے، گناہوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی اپنا دوست فرما دیجئے، ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی ذات پاک سے چپکا لیجئے، یا اللہ تعالی مخلوق کا روب سے، مخلوق کا روب ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اپنی ذات و صفات کی عظمت ہمارے قلوب میں عطا فرما دیجئے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس مسجد کے ذرے ذرے میں اپنے جذب کی وہ تجلی عطا فرما کہ اللہ تعالی مجھ سمیت یہاں جو بھی آئے محروم نہ جائے، ہم سب کو اپنا مقبول اپنا فرما بردار، اور ہمارے کاموں کو بھی آسان فرما دیجئے، ہماری دنیا کو بھی آسان فرما، رزق حلال خوب عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا مقبول اور پیارا اور محبوب بن